berkotor. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال في موضع آخر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اس کائنات کو جب بنانا ہوا کائنات کے ذرے ذرے آسمان و پہاڑ زمین اور جانور کائنات کی جتنی چیزوں کو بنانا ہوا تو پروردگار نے صرف فرمایا کن ہو جا ایک امر اور ایک حکم دیا کن ہو جا تو اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی اور اپنے اپنے وقتوں پر ساری چیزیں پیدا ہو گئی اللہ نے کل کہا تو اپنے اپنے وقت پر یہ آسمان بن گیا زمین بن گئی یہ درخت اٹھ گئے یہ جانور اور کیڑے مکوڑے دنیا میں پیدا ہو گئے یہ اللہ کی قدرت تھی کہ صرف کلمہ کن کے کہنے پر یہ پورا کہکشاں یہ چاند و سورج یہ آسمان کا پورا نظام یہ زمین اور یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ کے کلمہ کن کہنے پر چیزیں تیار ہو گئی پیدا ہو گئی جس کا جو وقت تھا اس وقت وہ چیز پیدا ہو گئی لیکن جب انسان کو بنانا ہوا انسان کو پیدا کرنا ہوا تو پروردگار اس بات کے قابل تھا کہ وہ کلمہ کن کہہ دیتا ایک دفعہ کن کہہ دیتا تو انسان پیدا ہو جاتا تھا ایک دفعہ کلمہ کن کہتا تو انسان کا وجود ہو جاتا لیکن رب کریم نے صرف کلمہ کن نہیں کہا بلکہ فرشتوں سے کہا کہ زمین سے مٹی لاؤ پھر اس کے ساتھ مختلف مرحلے گزرے اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت اور اپنے ہاتھ سے انسان کو بنایا گویا کائنات کی تمام چیزیں کلمہ کن سے بنی ہیں اور انسان اللہ کی قدرت اور اللہ کے ہاتھ سے بنا ہوا ہے جب یہی انسان کو اللہ نے بنایا اور انسان بن کر تیار ہوا تو پروردگار کی نگاہ میں یہ انسان بڑا خوبصورت بڑا اچھا بڑا بھلا بہت ہی خوشنما اللہ کو نظر آیا پروردگار کے انسان کی یہ صورت انسان کی یہ شکل انسان کا یہ وجود اتنا پسند آیا کہ اللہ نے انسان کے جمال کا انسان کے قسم کا انسان کی خوبصورتی کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا قرآن کریم جیسے مقدس کتاب اس مقدس کتاب میں اللہ نے انسان کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا ہے اور عجیب بات یہ ہے اندازہ ہو رہا ہے کہ انسان اللہ کی نگاہ میں کتنا محبوب اور پیارا تھا
لیکن انسان کی تخلیق اور اس کے حسن اور اس کے جمال کو جب بیان کرنا ہوا تو اللہ نے عام انداز میں اس کو بیان نہیں کیا، سرسری طور پر اس کا ذکر نہیں کیا،
بلکہ اللہ نے پہلے بار بار قسمیں کھائی، بار بار خداوند کے قدوس میں قسمیں کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم،
بار بار قسم کھا کر پروردگار نے انسان کے بارے میں کہا کہ میں نے انسان کو بہت حسین ڈھانچے میں بڑے خوبصورت شکل میں میں نے پیدا کیا ہے، اس سے اندازہ لگائیں کہ پروردگار کی نگاہ میں یہ انسان کتنا محبوب و پسندیدہ ہے،
جو اللہ اتنا قادر اور جو اللہ اتنا بڑا حکیم، کیا ایسے حکیم اور خوبصورت انسان کو اللہ بیکار پیدا کرے گا؟ نہیں، اللہ نے خود فرما دیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، وہ میرے پیارے بندے، وہ میرے ہاتھ سے بنائے ہوئے انسان جس کا حسن جمال مجھے کھا گیا، کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ میں نے تجھے بیکار پیدا کیا ہے؟ تیرے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، تیری آنکھیں، تیری زبان، تیرے کان، تیرے ہاتھ اور پاؤں اور تیرے بدن میں کھڑکتا ہوا دل، کیا جان کا بیکار پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک کے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اس غلط فہمی، اس جہالت میں نہ رہنا، بلکہ تجھے اپنے خالق اور مالک کے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ مگر جب یہ انسان دنیا میں آیا تو انسان دنیا میں آنے کے بعد ہدایت کا محتاج رہا، اپنے خالق کو کس طرح پہچانے، اپنے خالق کی محبت سے اپنے دل کو کس طرح لبریز کرے، اپنے خالق کے احسانات کو کس طرح سے مانے، انسان اس کا محتاج تھا۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی محتاجی اور ضرورت کو سامنے رکھ کر کہ میرا بندہ جس کو میں نے بنایا، پیدا کیا ہے، وہ مجھ تک آنا چاہتا ہے، مجھے پہچاننا چاہتا ہے، میری محبت سے مجھ کو بھرنا چاہتا ہے، میرا اپنا بن کر رہنا چاہتا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے ہدایت کا راستہ رکھا۔ ہدایت کے راستے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک چلتے رہے، مگر تمام تر انسانوں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت سے پہلے تک تمام تر انسانوں نے انبیاء کے بعد جو ملت، جو امت اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور اللہ کی نگاہ میں سب سے بہتر اور ظاہر اور باطن کے دربار میں سب سے زیادہ صاحب جمال، جو امت کی اللہ رب العزت نے اسے ہدایت کا تین مرکز عطا فرمایا، وہ ہمیں اور آپ کو پروردگار نے بطور خاص ہدایت کا تین مرکز دیا ہے، تین مرکز اللہ نے عطا فرمائے ہیں، ہدایت کا تین سر چشمہ دیا ہے، اللہ نے ہدایت کا تین چشمہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، کہ ہدایت کے تینوں چشمے اگر ہمارے سامنے ہوں، ان تینوں چشموں سے ہم فائدہ اٹھائیں تو ہم ہدایت کے آخری منزل تک پہنچیں گے، اور اللہ کی معرفت بھی ہوگی، اللہ کی محبت بھی ہوگی، اللہ کی اطاعت بھی ہوگی، اللہ کی رضا بھی ہوگی، اور پھر ہمارے راستے بنائی ہوئی جنت ہمارے سامنے ہوگی۔ آج کی گفتگو میں ہمیں ذرا ہدایت کے اس تین مرکز کو سمجھنا ہے کہ پروردگار نے ہم پر آپ پر رحم و کرم کھا کر وہ ہدایت کا تین مرکز اللہ نے کیا عطا فرمایا۔ ہدایت کے تین مرکز میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم عطا فرمایا، یہ قرآن کریم اس امت کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، چاہے وہ امت محمدیہ میں امت دعوت ہو یا امت محمدیہ میں امت اجابت ہو، یہ دونوں طرح کی امت کے لیے اللہ نے قرآن کریم کو مرکز ہدایت بنایا ہے۔ یہ قرآن پوری امت کی ہدایت کے واسطے اللہ نے عطا بنایا ہے۔ ذرا اس ہدایت کے
ہدایت کے ذرا غور کریں کہ پروردگار کو جب تک گنبد کو ایک سب سے بڑا ہدایت کا چشمہ دینا تھا تو پروردگار نے اس ہدایت کے چشمے کا انتظام کیا کیا ہے؟ کہاں سے دیا ہے اللہ نے؟ کہاں سے دیا ہے پروردگار نے ہمیں آپ کو ہدایت کا یہ چشمہ؟ جنت سے لے کر نہیں, عالم تعالیٰ سے لے کر نہیں, عالم درست عالم اروا سے لے کر نہیں, بلکہ آپ یاد رکھیے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ, کائنات کی تمام چیزیں, یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر آئی ہوئی کتابیں, یہ تمام کے تمام اللہ کے کلمہ کل کی یہ تمام چیزیں بنی ہوئی ہیں. اللہ نے کل کہہ دیا توریت تیار ہو گئی, اللہ نے کل کہہ دیا انجیل تیار ہو گئی, لیکن قرآن کریم اللہ کو ہدایت کا مرکز بنا کر ہمیں اور آپ کو عطا کرنا تھا. وہ پروردگار اس بات کے قابل تھا کہ قرآن کریم کو کہہ دیتا تم ہو جا تو وہ قرآن کریم اس کتاب کی شکل میں تیار ہو جائے گا. مگر آپ سنیے ذرا اپنے کاموں سے کہ پروردگار کو اس محبوب امت کو مرکز ہدایت کا ایک بہترین سا چشمہ اور ہدایت کا بہترین سا ایک مرکز دینا تھا تو پروردگار نے قرآن کریم کلمہ کل کہہ کے تیار نہیں کیا, بلکہ اللہ کی جو ذات ہے, اللہ کا جو نورانی وجود ہے, اللہ کی جو نورانی ذات ہے, اس نورانی ذات سے اپنی ذات سے اپنے وجود سے اللہ نے قرآن کریم کو نکالا ہوا. یہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف اللہ کے وجود اور اللہ کے جسم سے نکلا ہوا ہے, ظاہر ہے وہ اللہ جو نورانی ہے, وہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے نور ہے, وہ جسم نہیں ہے, وہ قدیم نہیں ہے, وہ ماتا نہیں ہے, بلکہ پروردگار جو اپنے وجود اور اپنی ذات کے اعتبار سے وہ ایک نور ہی نور ہے, تو ظاہر ہے کہ اس نور سے اگر اس کا کلام نکلے گا تو کلام کا ایک ایک حصہ اور کلام کا ایک ایک حرف نورانی ہی ہوگا. اس لیے اللہ نے ہمیں ہدایت کا جو پہلا مرکز عطا فرمایا ہے وہ کلام الہی ہے, وہ قرآن مقدس ہے, اور قرآن مقدس ذات کے بانی سے پروردگار کے ذات سے نکلا ہوا کلام, اور یہ وہ کلام ہے جس کلام کا ہر حصہ نورانی ہے. تو اللہ نے جس امت کو یہ قرآن کریم ہدایت کا مرکز بنا کر دیا ہے, در حقیقت وہ اللہ کی امت کو نورانی امت بنانا چاہتا ہے, اس امت کے دلوں کو اللہ نور سے بھرنا چاہتا ہے, اس امت کے دل کو اللہ اس نور سے منور کرنا چاہتا ہے. تو پروردگار نے ہمیں ایسا قرآن دیا, پھر آپ اس کلام کی عظمت, اس کلام کی عظمت کو جس امت کو وہ کلام دینا تھا اور ہدایت کا چشمہ جسے دینا تھا اس کے دل میں اس کی عظمت کو بیٹھانا تھا, تو پروردگار نے اس کا انتظام کیا کیا؟ سب سے پہلے اللہ کی ذات اور اللہ کے وجود میں جب وہ کلام نکلا ہے تو کلام نکلنے کے بعد اللہ نے سب سے پہلے اپنے اس پورے کلام کا مجموعہ, اس پورے کلام کی نورانی مجموعے کو اللہ نے لوح محفوظ میں پہلے محفوظ کیا, اور پھر جب اس کے بعد اس امت کو دینا ہوا تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اپنے اس کلام کو اتار کر سمائے دنیا پر, وہ آسمان جو ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے اس آسمان کے اوپر اللہ نے اپنے اس کلام کو محفوظ فرمایا, اور پھر اس کے بعد جب اس ہدایت کا چشمہ ہمیں اور آپ کو دینا تھا تو پروردگار نے اس آسمان سے دنیا میں جب اس کو اتارنا تھا تو اللہ نے دنیا میں ایسے قلب کا, ایسے دل کا, ایسی شخصیت کا, ایسے قلب اور دل کا انتخاب کیا کہ جس سے بہتر نہ کبھی وہ دل آیا تھا اور جس سے بہتر نہ کبھی ایسا دل آ سکتا تھا, ایسا دل جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کا وہ چیز تھا. تو اللہ نے اس کلام کو سب سے پہلے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محفوظ فرمایا. آپ اندازہ لگائیں کہ جو کلام ذات باری سے نکلا ہوا نورانی کلام ہے اس کی حفاظت کا انتظام سب سے پہلے آسمان میں دو جگہ کیا گیا, لوہے محفوظ پہ کیا گیا, اور ان کے ساتھ اس کی حفاظت کا انتظام سمائے دنیا پہ کیا گیا, اور اس کے بعد جب دنیا میں اس کلام کو اتارا گیا ہے نورانی کلام کو, اس کی حفاظت کا انتظام سب سے پہلے ایسے قلب اطہر
سے کرایا گیا جو قلب اظہر اس کے پہلے کے قلب اظہر کو اللہ رب العزت نے بار بار چاک کرا کر جم زم زم سے دھویا تھا, اور جس قلب کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا اس قلب میں اس قرآن کو محفوظ کیا گیا. جس بات پر پروردگار نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے ہدایت کا ایک ایسا چشمہ عطا کیا ہے جسے ہمارا آسان زبانوں میں قرآن کریم کہتے ہیں. آج یہی قرآن جب ہمارے دلوں سے لگے گا, یہی قرآن جب ہماری زبان سے آئے گا, یہی قرآن کی آواز جب ہمارے کانوں سے ٹکرائے گی, یہی قرآن جب ہمارے ہاتھوں میں آئے گا, یہی قرآن اگر محبت کی نگاہوں میں آئے گا تو یقین جانیے اگر ہم پورے عظمت عقیدت ادب احترام اور محبت کے ساتھ اس قرآن کی اگر تلاوت کریں گے تو ہمارے سر میں اس کا نور ضرور آئے گا. اگر اس کا نور ہمارے دل میں محسوس نہیں ہوتا, اگر دل میں کوئی نور ہمیں نظر نہیں آتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ نور وہ دل تک جا کر واپس آ رہا ہے. اللہ رب العزت نے اس کلام کے اندر کیسا نور رکھا تھا. کبھی کبھی پروردگار نے اپنے بندوں کو زیادہ سے زیادہ سمجھانے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے قرآن کریم کے نور کو ظاہر کیا ہے. ابانیا یاد اس بزرگ ہو رہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے زمانے میں ایک بزرگ تھے ورلاق اعظم. ورلاق اعظم ایک بڑے محدث بڑے عالم, خبر ملی ان کا انتقال ہو گیا. میں دورہ ہوا ان کے پاس گیا تو دیکھا کہ گھر والوں نے ان کے اوپر ایک چادر ڈالی ہوئی ہے اور گھر میں ماتم کی سیوا کرتا. میں ان کے سامنے کھڑا ہوا تو اچانک میں نے دیکھا کہ ان کے سر کی طرف سے ایک نور نکلا اور آسمان کی طرف گیا. پھر میں نے دیکھا ان کے پاؤں کی طرف سے ایک نور نکلا اور آسمان کی طرف پھیلا. پھر میں نے دیکھا کہ ان کے سینے کے پاس سے ایک نور نکلا اور وہ بھی آسمان کی طرف گیا. تھوڑی دیر تک میں حیران تھا کہ اچانک ورنہ پیاجلی نے اپنے کپڑے ہٹائے اور اس پر بیٹھ گئے اور فرمایا ابا کیا تم نے کچھ دیکھا, کیا تم نے کچھ دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا اور میں حیران ہوں کیا آپ کے دیش کے تین حصوں سے یہ روشنی ایک نور نکلا, یہ نور اور یہ روشنی کیسے ہے؟ تو ورنہ پیاجلی نے کہا کہ میں ہمیشہ سورہ سجدہ کی تلاوت کرتا تھا, ہمیشہ سورہ سجدہ کی تلاوت بڑی پابندی سے کیا کرتا تھا. آپ نے میرے سر کی طرف سے جو روشنی دیکھی, جو نور دیکھا, وہ سورہ سجدہ کی شروع کی 14 آیتوں کا نور ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا. اور پاؤں کی طرف سے جو آپ نے نور دیکھا, یہ وہ نور ہے جو سورہ سجدہ کی آخری 14 آیتوں کا نور تھا جو میری قدم کی طرف سے نکلا. اور سینے کی طرف سے جو آپ نے نور دیکھا, یہ وہ نور ہے کہ جو آیت سجدہ پڑھ کر میں محبتوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتا تھا, اس آیت سجدہ کا نور ہمارے سینے سے نکلا اور اوپر کی طرف گیا. یہ ورنہ پیاگری نے کہا اور پھر اس کے بعد کلمہ پڑھتے ہوئے ہمیشہ شہید ہو. تاریخ میں اس واقعے کو لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کلام میں ایک خاص قسم کا ایک نور رکھا ہے جو نور انسان کے قلب تک پہنچتا ہے, اور وہ نور انسان کی زندگی میں نہیں بلکہ زندگی کے بعد اس کے لیے مرنے کے بعد وہ نور اس کے حق میں مفید ہوتا ہے. خالد بن مادہ ایک محدث کے ودی کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میرے محلے میں جوان کا انتقال ہوا. اس انتقال کے بعد میں بھی اس کے جنازے میں شریک ہوا. بظاہر وہ جوان سے بہت نیک اور صالح نہیں تھا. جب ہم نے اس کو قبر میں رکھا ابھی وقت تھا کہ ہم اس پر عید یا بات کو رکھیں, اچانک ہم نے دیکھا کہ اوپر سے ایک نور کی چادر آئی اور نور کی چادر اس جوان کو اس نے ڈھانپ لیا اور ایسا لگا جیسے کوئی چادر اس کے اوپر ڈالی گئی ہے. میں حیران ہو گیا کہ یہ بچہ یہ جوان اپنے عمل کے اعتبار سے کوئی مشہور نہ تھا بلکہ آزاد انسان تھا, اس کا کون سا ایسا عمل کہ ہم نے نہیں اترتا ہوا دیکھا. بہرحال انہوں نے اس کو دفن کر دیا. چند دنوں کے بعد خالد بن والد رمضان فرماتے ہیں کہ میں نے اس جوان کو خواب میں دیکھا, میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے تمہاری قبر میں ایک خاص قسم کا نور دیکھا ہے, وہ نور کہاں سے آیا, کس عمل کا تھا؟ تو بندہ کہنے لگا کہ اگرچہ میں عمل کے اعتبار سے بہت کم تھا مگر اللہ کے کلام, اللہ کے قرآن کو ہمیشہ محبت کی نگاہوں سے دیکھتا تھا, محبت کے ہاتھوں سے آتا تھا, محبت کی زبان سے پڑھا کرتا تھا. اگرچہ میری زندگی میں زیادہ اعمال نہیں تھے مگر اللہ کے کلام سے بے پناہ مجھے محبت تھی, اور اسی محبت کی زبان سے میں ہمیشہ سورہ سجدہ پڑھا کرتا تھا. جب مجھے آپ کے لیے قبر میں رکھ دیا تو اللہ رب العزت نے اسی سورہ سجدہ کے نور کو نور کی چادر بنا کر میرے اطمینان کے لیے, میرے اطمینان کے لیے, میرے خوف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے نور کی چادر بنا کر قبر میں رکھ دیا. ان دونوں مثالوں سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ رب کریم نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو جو ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے, یہ ہر اعتبار سے ہمارے لیے مفید ہے. میں آج ان اقابل کی موجودگی میں آپ حضرات کے دلوں میں اور خاص طور پر اپنے آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اس ہدایت کے مرکز اور ہدایت کے سرچشمہ قرآن کریم کی اگر ہم تلاوت کریں تو تلاوت کرتے ہوئے ہماری ایک نیت یہ بھی ہو کہ اللہ اس قرآن کی تلاوت پر جہاں آپ کی طرف سے ہر 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 سے تکنیکی ملا کرتی ہے کہ اللہ ہم اس قرآن کو اس نیت سے دیکھتے ہیں, اس نیت سے چرچر کی تلاوت کرتے ہیں کہ ہر 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 کے بدلے میں اپنا نور اور اپنی محبت ہمارے دلوں کو عطا کرتا ہے. جس کلام کی یہ تاثیر ہے اور جس کلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات نورانی ذات سے نکالا ہوا ہے, اس کلام کو اگر کوئی اسی نیت سے پڑھے گا, اسی تمنا سے پڑھے گا, اسی شوق سے پڑھے گا تو پروردگار اس علاقہ کی برکت سے اس کے قلب کو نورانی بنائے گا, اس کے قلب میں ایک نور آئے گا. اگر شروع شروع میں اس کا احساس, اس کا اطلاع, اس کا خیال, اس کا پتہ اگر نہیں کرتا تو ایک مومن بندہ اپنے ہاتھوں میں اگر قرآن کو عظمتوں کے ساتھ دیتا ہے, محبت کی آنکھوں سے دیکھتا ہے, حقیقت کی زبان سے پڑھتا ہے اور دل کو تمنا امیدیں رکھتا ہے کہ اللہ اپنے اس کلام کی برکت سے ہمیں اپنا نور عطا فرما, تو جب یہی کلام کا نور ہمارے سینے میں آئے گا اور یہی ہمارا بدن اس سینے کو لے کر قبر میں جائے گا, جس سینے میں قرآن کا نور ہوگا اس قبر میں اندھیرے کا کوئی خیال نہیں. اس سے میرے دوستو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ قرآن کریم کو جس انداز میں تلاوت کرتے ہیں, ایک نور کی نیت, نور کی کو تمنا بنا کر, ایک شوق بنا کر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تو نمبر ایک, اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ہدایت کا سرچشمہ قرآن کریم کی شکل میں عطا فرمایا, اور نمبر دو, ہدایت کا سرچشمہ اللہ انسانوں کے لیے خانہ کعبہ کو بنا, وہ بار اثر وہ ہدا ملنا. اللہ نے خانہ کعبہ کو برکت کا ذریعہ بنایا, اللہ نے خانہ کعبہ کو ہدایت کا ذریعہ بنایا. کوئی بھی انسان جیسا بھی ہو, جس درجے کا بھی ہو, جب وہ تمناؤں اور محبتوں اور بڑے جذبات کے ساتھ جب خانہ کعبہ کے سامنے جاتا ہے اور بار بار اس کا تلاش کرتا ہے اور نگاہوں سے اسے دیکھتا ہے تو اپنے ڈر, اپنے استعداد, اپنے خواہش, اپنے جذبات کے مطابق کچھ نہ کچھ اس کو ہدایت ضرور ملتی ہے. وہ اپنی زندگی پہ ایک نگاہ ڈالتا ہے, اس نعمت کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے, اس میں ندامت کے آنسو پڑتے ہیں, بار بار وہاں پہنچنے کی تمنا ہوتی ہے. یہ تمام کا تمام کعبہ کو دیکھ کر اس کے دل میں ہدایت آنے کی نشانی ہے کہ اس نے کعبہ کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے, کعبہ کو دیکھا تو عمل کا شوق بڑھا, کعبہ کو دیکھا تو بار بار آنے کی تمنا ہوئی, کعبہ کو دیکھا تو آخرت یاد آ گئی, کعبہ کو دیکھا اپنے گناہ یاد آ گئے, کعبے کی توفیق ہو گئی اور بار بار خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا کر وہ دعائیں کرتا ہے. یہ سب کے سب اس بات کی پہچان کہ جانے والا چاہے کیسا ہو, جانے والا چاہے کیسا ہو, وہاں پہنچنے کے بعد اس کے شرف کے مطابق, اس کے استعداد کے مطابق اس کو وہاں کا خیر اور وہاں کی رحمت اور وہاں کی ہدایت اور وہاں کا فائدہ اسے ضرور محسوس ہوتا ہے. اسی لیے بہت سے اللہ والے وہاں گئے تو ایک لمبی مدت گزار, اور اسی لیے اللہ کا نظام یہ ہے کہ پروردگار جن بندوں سے کام لیتے ہیں, پروردگار اپنے جن بندوں کو دوسرے بندوں کے لیے نمونہ بناتے ہیں, پروردگار اپنے جن بندوں کی زبان کو ہدایت کا چشمہ بناتے ہیں, پروردگار جس کے وجود کو دوسرے انسانوں کی ہدایت اور دوسرے انسانوں کی معرفت اور دوسرے انسانوں کی محبت الہی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں, پروردگار ایسے بہت سے بندوں کو بار بار وہاں بناتے ہیں. وہاں بار بار پہنچنے کا انتظام کرتے ہیں. یہ بہت سے اللہ والے, یہ بہت سے مشاہد, یہ بہت سے انتظام کرنے والے جو بار بار وہاں بھیجے جاتے ہیں, وہاں بلائے جاتے ہیں. پر حقیقت اللہ کا نظام ہے کہ کعبے کے پاس ہمارا بندہ بار بار آئے, اور کعبے کے اوپر جو تجلیات, جو انوارات اور جو ہمارے نور نور وہاں اتر رہا ہے, وہ میرا پاس بندہ آئے اور کعبے کے تجلیات کو, اس کے انوارات کو اپنے قلب میں جذب کرے, اور جذب کر کے جب اس کا دل سمجھ ہو جائے تو پھر اپنے وطن میں واپس جائے, اور وطن میں واپس جا کر ہمارے بندوں کو دور کی چنگاری کرتی. یہ ہے حکمت اور یہ ہے مصلحت ہمارے مقابل ہمارے مشائخ کا, جن کو اللہ تعالیٰ بار بار وہاں کو بلاتے ہیں. ایسے لوگ جب پہنچتے ہیں تو ظاہر کسی سے کس نہیں پہنچتے, اپنے خانے دل کو خدا کے سامنے لے کر جائے, اپنے دل کا پیالہ خدا کو حاضر کرتے ہوئے جائے گا. اے پروردگار, یہ دل کا پیالہ آپ محبتوں سے خالی ہے, یا اللہ یہ دل کا پیالہ آپ کی ہدایت سے خالی ہے. میں ہدایت کا سفاری بن کر, میں آپ کی محبت کا فقیر بن کر آپ کے دربار عالی نام ہوں. یہ وہ دربار ہے جہاں اپنا سے اپنا درجے کا انسان بھی محروم نہیں ہوتا. میں تو خالی دل ہوتا رہا ہوں, تو پروردگار ایسے مقرر, ایسے شہید, ایسے پیارے بندے کو وہاں بلا کر ان کے دل کو, ان کے چاہتے دل کو, ان کے دل کے پیمانے محبت کو اللہ تبریز کر دیتا ہے. سنیے ذرا, رابعہ بصریہ جو اللہ کی نیک بندی ہے, اسی زمانے کے ابراہیم اعظم رحمتہ اللہ علیہ وہ اللہ کے بڑے ولی تھے. ان کی شان کیا تھی؟ وہ بے عالم نہیں تھے, وہ بے حافظ نہیں تھے, بلکہ دنیا کے بڑے بادشاہ. مگر صرف اور صرف اللہ کی محبت کے لیے, صرف اور صرف اللہ کی معرفت کے لیے, صرف اور صرف اللہ کی تجلی کو حاصل کرنے کے لیے, صرف اور صرف اپنے قلب کی دنیا کو منور اور روشن کرنے کے لیے انہوں نے بادشاہت کو چھوڑ دیا, ساری دولت کو چھوڑ دیا, ہاتھوں بات کو چھوڑ دیا, ایک زندگی, ایک کسی کی زندگی گزارتے رہے. پھر خیال آیا, پھر خیال آیا کہ میں ذرا چلوں کھانے کعبہ جاؤں, اور کعبہ کی اللہ کی تجلیات, اللہ کی محبتیں, اللہ کے انوارات کو میں حاضر کروں. جب وہاں سے چلے تو خیال آیا, اے ابراہیم ادھم, تیرا یہ قدم, تیرا یہ کام اس قابل نہیں ہے, تیرا یہ کام اس قابل نہیں ہے کہ ان قدموں سے چل کر تو خانہ کعبہ جائے, ان قدموں سے تو مطاف میں چلے, ان قدموں سے چل کر تو حضرت اسود کا بوسا دے, تیرا قدم اس لائق نہیں ہے, تیرا یہ ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ تو وہاں جا کر خانہ کعبہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے, تیرا چہرہ اس لائق نہیں ہے, تیری نگاہیں اس لائق نہیں ہے. جس انسان کا کتنا منور ہوتا ہے اور جس انسان کے دل کا تعلق پروردگار سے اتنا زیادہ ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے, وہ اپنے آپ کو خالی سمجھتا ہے. ابراہیم رحمت اللہ علیہ چلے ہیں, سوچا میں کیسے جاؤں, کس طرح میں پہنچوں, ارادہ کیا, اے میرے اللہ یہ قدم, یہ بدن, یہ ہاتھ, یہ پیشانی اس قابل نہیں ہے کہ میں خانہ کعبہ کو دیکھ سکوں, اور وہاں کی تجلیات اور وہاں کی رحمتیں اور وہاں کی ہدایتیں میں حاصل کر سکوں. چنانچہ طے کیا کہ ہر ہر قدم پر دو رکعت نماز کعبے کی پڑھتے جائیں گے. پتہ نہیں گاؤں کے قدم پر پڑی ہی دو رکعت میری نماز میری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کرا دے, اور وہاں جانے کے قابل بنا دے. چنانچہ ابراہیم اعظم رحمتہ اللہ علیہ ہر قدم پر دو رکعت نماز پڑھتے ہوئے تھے. ڈھائی سال کا زمانہ گزر گیا, وہ اللہ کا بندہ جو سچا طالب تھا, جو دلوں کو بنانا چاہتا تھا, وہ ڈھائی سال کا زمانہ گزر گیا جو ہر قدم پہ دو رکعت نماز پڑھتے ہوئے گئے. خانہ کعبہ کے سامنے گئے, طواف کیا, اور بڑی ہی مسکین بن کر, عاجز بن کر, وہ شخص جو شاہی تخت پہ بیٹھا کرتا تھا, جس کے سامنے ہزاروں لشکر اور ہزاروں وزیر ہوا کرتے تھے, ایسا انسان ایک مسکین اور فقیر بن کر کس طرح بیٹھا ہوا ہے جیسے چند دنوں کا بھوکا پیاسا فقیر, چند دنوں کا بھوکا پیاسا فقیر آدھی روٹی کے سوال پر اسی مالدار کے در پہ مسکین بن کر بیٹھتا ہے, اسی طرح مسکین بن کر ابراہیم اعظم خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں محسوس ہوا کہ خانہ کعبہ پر جو اللہ یہ انوارات اور اللہ کی تجلیات اور اللہ کا نور اور اللہ کی رحمتیں جو اس کے اوپر اترتی ہیں, وہ اتر کر سیدھے سیدھے دروازے سے باہر جا رہا ہے. ابراہیم حیران ہو گئے, تھوڑی دیر میں دیکھا تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت راجا بکری نہایت محبت کے اندر تھا, اس کو محبت کے ڈوبے ہوئے چال وہ خانہ کعبہ کے باہر کے دروازے سے مطاف کی طرف آ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام یہ کیسی توبہ کی ہوگی, ان کا سچتا اتنا پیارا لگا ہوگا کہ اللہ نے ان کو وہ نگاہ دے دی, اللہ نے ان کی آنکھوں میں وہ طاقت عطا فرما دی کہ کعبے پر اترتا ہوا نور ان کو نظر آ گیا کہ وہ نور وہاں سے کعبے پر اتر کر ایک ہی طرف ایک ہی طرف جا رہا ہے اور کعبے کے دروازے اور حرم کے دروازے سے باہر کی طرف جا رہا ہے. کیسا اللہ نے ان کی آنکھوں میں طاقت عطا فرمائی. دیکھا رابعہ آ رہی ہے اور آتے ہی اس کے سر کے اوپر وہ ساری رحمتیں اور وہ سارا نور, وہ سارا نور اور ساری رحمتیں جھرمٹ بنا کر اس کے سہن کا چل رہی ہے. رابعہ بکریا جب قریب آئی تو حضرت ابراہیم ہم سے نہیں رہا گیا اور کہا کہ رابعہ یہ تم نے کیا کیا, اے راجیا تم نے کیا کیا کہ سارے انوارات اور ساری تجلیات کو اپنی طرف سے جذب کر کے کھینچ لیا, یہ تم نے کیا کیا. رابعہ باہر آ رہا اس مقام پر رابعہ بکریا نے کہا ہم نے کیا کیا, ہم نے کیا کیا, شور تو آپ نے مچایا, شور تو آپ نے مچایا ہوا ہے, ہر ہر قدم پہ دو رکعت نماز پڑھتے آئے ہیں, ہر علاقے میں شور مچا ہوا ہے کہ بادشاہ وقت جو تھا وہ آج قدم سے چل کر ہر ہر قدم پہ نماز پڑھتے جا رہا ہے, یہ شور آپ نے مچایا ہے اپنے نیکیوں کا. ابراہیم نے کہا کہ مجھے تو خیال آ رہا تھا کہ اگر کعبے کا نور کسی کی طرف جاتا تو میری طرف آتا تو رابعہ بکریا نے جو جملہ کہا ہے میرے کو وہی بات اس زمانے کے مشائے, وہی بات اس زمانے کے اچانک جن اکابر اور مشائے کے پروردگار انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کو اپنی معرفت دلانے کے لیے جن کو اللہ منتخب کرتا ہے, جن کو بار بار غیر نظام کے اللہ وہاں ہم کو بلاتا ہے اور ہماری سمجھ سے باہر ہوتا ہے کہ کیوں بار بار جاتے ہیں, اللہ کا نظام ہوتا ہے ایسے اللہ کے بندے جب جاتے ہیں. تو رابعہ بکریا نے کہا کہ اے ابراہیم, اے ابراہیم آپ ہر ہر قدم پر, آپ ہر ہر قدم پر پیشانی جھکاتے آئے, آپ ہر ہر قدم پر پیشانی جھکاتے آئے اور میں ہر ہر قدم پر دل دکھاتے آئے, ہر ہر قدم پر خدا کو دل دکھاتے آئے ہیں, اللہ کو میں نے اپنا دل محتاج بنا کر فقیر بنا کر پیش کیا, اے پروردگار رابعہ اپنے دل کا پیادہ لے کر آپ کی محبت و معرفت کا محتاج بن کر آپ کے در پہ حاضر ہو رہی ہے, تو پروردگار کو ہماری یہ مسکنت, ہماری یہ آجزی, ہماری یہ فنائیت اور ہمارے دل کا ٹوٹنا ناپنا پسند آ گیا. جب میں کعبے کے پاس آؤں اس سے پہلے پہلے پروردگار نے کعبے کا نور ہمارے لیے دیکھے. میرے دوستو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پروردگار نے ہمیں آ رہا تھا نور کا, ہدایت کا, رحمت کا سر چشمہ قرآن کریم کی شکل میں عطا فرمایا, نور کا, ہدایت کا دوسرا سر چشمہ اللہ نے خانہ کعبہ کی شکل میں عطا فرمایا اور تیسرا نور کا, رحمت کا, ہدایت کا سر چشمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرام کی شکل میں عطا فرمایا, جن کو اللہ تعالیٰ علماء الفلما تعالیٰ رحمت للعالمین فرمایا. آپ کی اس رحمت, آپ کی شان عظمت کا اعتراف پروردگار نے کن سے کن سے کرایا, آپ حیرت ہوگی کس بات پروردگار کے علم میں یہ بات ہے, کس بات پروردگار کے علم میں یہ بات پہلے سے ہے کہ ہمارا یہ لاڈا, ہمارا یہ پیارا, ہمارا یہ سب سے بہتر, سب سے اعظم, ہمارا یہ نبی رسول, یہ سب سے اخیر میں آئے گا. مگر پھر بھی اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں سے اللہ نے اقرار کرایا, تمام نبیوں سے اقرار کرایا کہ اگر میرا نبی ظاہر ہو جائے, میرا حبیب اگر ظاہر ہو جائے تو آپ ان پر ایمان لانا, ان کے دین کی تائید کرنا, ان کے دین کو پھیلانے میں ان کی مدد کرنا, یہ پروردگار کے علم میں یہ بات ہے کہ میرا نبی سب سے اخیر میں آئے گا, ان سے پہلے پہلے سارے نبیوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا, مگر اپنے کریم کو آپ کی شان عظمت تمام انبیاء کے سامنے ظاہر کرنا تھا, تمام انسانوں کے سامنے ظاہر کرنا تھا, تو اپنے کریم یہ تمام انسانوں, تمام نبیوں سے عہد و پیمان کیا گیا. اور وہ اللہ کا نبی جب دنیا میں تشریف لایا تو آپ کی نبوت, آپ کی رسالت کا اقرار, اعتراف انسانوں نے کیا ہی, انسانوں کے علاوہ جانوروں نے بھی آپ کی رسالت کا اقرار کیا, جانوروں نے بھی یاد آیا سارت نبوت کا اختیار کیا ہے. ایک دیہاتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں آپ کا ایمان لانا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ میں آپ کا ایمان لانا چاہتا ہوں مگر اس شرط پر ایمان لاؤں گا کہ میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا جانور جس کو گوہ کہا جاتا ہے, یہ گوہ اگر آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کو مان لے اور آپ کی نبوت اور رسالت کی شہادت اگر دے دے تو میں آپ کو اللہ کا نبی مانوں گا. آپ نے خطاب کیا, من بنا جاتا اے سب میں کون ہوں, اے گوہ میں کون ہوں, ایک چھوٹا سا جانور ہے گوہ, اس سے آپ کہتے ہیں اے گوہ میں کون ہوں اور تم کس کی عبادت کرتے ہو, تو وہ گوہ انسانوں کے سامنے, تابع کے سامنے, اب تک تابع تھا اس کے سامنے وہ گوہ بول پڑا اللہ جی اشرف السماء, میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کا عرش آسمان میں, جس کا عرش آسمان میں. اور اس کے بعد اس نے کہا وہ سبھی لوگوں سے پکڑا, وہ سبھی لوگوں سے پکڑا اور اس کا راستہ سمندر میں بھی چلتا تھا, وہ بیج وفی جنت کی رحمت ہو اور اس کی جنت میں اس کی رحمت اور اس کے جہنم میں اس کا عذاب. پھر آپ نے پوچھا میں کون ہوں, تو اس نے کہا ہم تو رسول رب العالمین, آپ رسول رب العالمین ہیں, سارے جہاں سے پروردگار کی طرف سے اللہ نے آپ کا رسول بنا کر بھیجا ہے, تو پروردگار نے ہمیں اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی کرامی ہدایت کا چشمہ بنا کر بھیجا ہے. اب ذرا اس کا سمجھنے کہ اللہ نے آپ کی ذات, نبی علیہ السلام کا وجود, آپ کے پورے وجود کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا, آپ کی چال, آپ کی رفتار, آپ کا غصہ, آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کا سونا, آپ کا کھڑا ہونا, آپ کا سدائے حاجت کے جانا, آپ کا دسترخوان پر دوستوں کے ساتھ بیٹھنا, آپ کا سفر میں نکلنا اور تمام چیزوں کے لیے اللہ نے آپ کو نمونہ بنایا. مگر میں خاص بات کی طرف میں آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جس کو ہمارا حدیث کی شکل میں کہتے ہیں, آپ کا وہ فرمان محفوظ ہو گئے, آپ کی باتیں محفوظ ہو گئی اور وسیع دنیا تک آپ کی وہ باتیں, آپ کا وہ فرمان اور آپ کی وہ حدیث انسان کے ہدایت کا جسم ہے. مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت, ذرا غور سے سنیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت, جو کیفیت آپ کے آنکھوں کی تھی, جو کیفیت آپ کے چہرے انور پر ہوا کرتی تھی, جو کیفیت آپ کے دل کی ہوا کرتی تھی اور دل کی وہ کیفیت آپ کے چہروں پر ظاہر ہوا کرتی تھی. کیا نبی علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے اور پھر آپ اپنے قبر اطہر میں تشریف لے گئے تو کیا قبر اطہر میں چلے جانے کے بعد صرف آپ کا سلام محسوس رہا, کیا صرف آپ کی حدیثیں محسوس رہی, کیا آپ کا صرف فرمان عمر کے ہاتھوں میں آیا, آپ کے آنکھوں کی کیفیت, آپ کے چہرے کی کیفیت, آپ کے دل کا سوچ, آپ کے دل کا درد, آپ کے آنکھوں کے آنسو, آپ کے چہرے پر ندامت کے آثار, کیا کتاب میں الفاظ میں آپ اس کو نہیں بھیج سکتے ہیں, کیا وہ آپ کے چہرے کے ساتھ, آپ کے جبل اکبر کے ساتھ, کیا جبل کے اندر وہی چلے گئے, نہیں نہیں, آپ کے آنکھوں کی کیسے, آپ کے چہرے اندر کی کیسے, آپ کے دل کا سور, آپ کے دل کا درد, آپ کے دل کا وہ درد محبت, اللہ صحابہ کرام نے منتقل فرمایا, صحابہ کرام نے منتقل فرمایا, یہ الفاظ کے ذریعے نہیں ہے, یہ لفظوں اور سبلوں کے ذریعے نہیں بلکہ آپ کی نگاہ مبارک کی جو کیفیت, آپ کے چہرے انور کی جو کیفیت ہوا کرتی تھی ندامت کے وقت یا خوشی کے وقت یا محبت الہی کے ظہور کے وقت یا تجلیات الہی کے ساتھ ہوتے وقت جو کیفیت آپ کے چہرے کی, آپ کی پیشانی کی, آپ کے پورے بدن کی جو ہوا کرتی تھی, وہ اللہ نے صحابہ کرام کو منتقل فرمایا اور وہی صحابہ کرام کے واسطے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اخلاق, وہ کیفیات اللہ نے صحابہ کے واسطے سے اولیاء کرام کو منتقل فرمایا. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہنم کا تذکرہ ہوتا, عذاب الہی کا تذکرہ ہوتا, اس وقت آپ کے چہرے اندر کی کیفیت کیا ہوگی؟ اگر اسے ہمیں سمجھنا ہو تو صحابہ کرام کا چہرہ ہمارے سامنے بطور آئینہ تھا, اور صحابہ کرام کا چہرہ اس وقت کیا ہوا کرتا تھا, وہ کیفیت کیا ظاہر ہوتی تھی؟ اس کے لیے ہمیں اولیاء کرام کا چہرہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیفیت آنکھوں کو, کیفیت پیشانی کی, کیفیت چہروں کی کیا ہوا کرتی تھی؟ اولیاء کرام کا چہرہ اس کے لیے ہمارے سامنے نمونہ بن کر آیا. یہی سلسلہ میرے دوستو اللہ کی طرف سے اولیاء کرام کے واسطے سے اس امت کے مشائخ, اس امت کے اکابر, اس امت کے وہ افراد جو سنت کا چراغ لے کر بیٹھے ہیں, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں سنتوں کا چراغ پھیلاتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اللہ کی محبت کو پھیلاتے ہیں, ایسے لوگوں کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے, غور سے دیکھیں گے, ایسے لوگوں کے چہروں میں نبی جیسے ندامت کے آنسو نظر آئے گا, ان کے چہروں پر ایک خاص قسم کی ندامت اور حسرت کی کیفیت ہوگی, ان کے دل میں درد محبت ہوگا, ان کے دل میں ایک خاص قسم کی کیفیت ہوگی. اسی لیے اللہ نے درجے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور اللہ سے ڈرنے کے بعد فرمایا وکونوا مع الصادقین, اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو, ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کرو, ایسے لوگوں کے ساتھ آنے جانے کی کوشش کرو. دونوں ماں صادقین, جو صادقین ہیں, جو نبیوں کا نمونہ ہے, جو صحابہ کے طرز زندگی پر چلنے والے ہیں, جو اولیاء کرام کے طرز زندگی پر چلنے والے ہیں, ان کے ساتھ تم رہو گے تو نبی کی کیفیت, نبی کا سوز, نبی کا درد, نبی کا وہ حال جو نبی کے ساتھ تھا, جو صحابہ کے واسطوں سے ولیوں کو ملا اور ولیوں کے ساتھ اکابر کو ملا, اکابر اور مشائخ کو ملا, اگر تم ان کے ساتھ جڑے رہو گے, تم ان کے ساتھ ملتے رہو گے, ان کی برکت سے اللہ وہ سوز, وہ درد, وہ کیفیت, وہ حسرت, وہ ندامت, وہ محبت اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے. اس لیے میرے دوستو اگر ہم قرآن کریم کے انوارات کو حاصل کرنا چاہیں, اگر خانہ کعبہ کی تجلیات کو حاصل کرنا چاہیں, اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کو حاصل کرنا چاہیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنے والے ہمارے اس پورے اسٹیٹ اور علاقے میں ہماری نگاہوں میں جو نظر آ جائیں, ہم ان کی صحبت کو اگر اختیار کریں گے, ہم ان کے ساتھ اتنا بیٹھنا کریں گے, قرآن کریم کی آیت پر عمل کرتے ہوئے, تو اللہ بھی ہمیں محبت کی کوئی نہ کوئی چنگاری عطا ضرور کر دیں. میرے دوستو یہ باتیں بیٹھنے کے بعد بات ذہن میں آ رہی ہیں, شاید ہمارے لیے سب سے زیادہ یہ بات مفید ہے, ورنہ جو بات میں ابھی شروع کر چکا ہوں میرے ذہن میں پہلے سے نہیں تھی, ہو سکتا ہے اسی بات میں میرے لیے سب سے زیادہ فائدہ ہو. ایک اور بات مجھے یاد آ گیا, سنیے پھر آگے کی بات کرتے ہیں, کہ نبی کا سوز, نبی کی محبت, نبی کی حسرت, ان کی ندامت, ان کے آنسو, ان کی کیفیات انسانوں کو کتابوں سے حاصل نہیں ہوتی. تیسری صدی کی بات بتاتا ہوں, ابھی کی نہیں, تیسری صدی کی بات بتاتا ہوں. تیسری صدی میں بہت بڑے محدث ہیں جن کا نام حذیفہ بن عاصم, ان کے زمانے کے بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام حضرت حذیفہ ہے. یہ حضرت حذیفہ ان میں حدیث پڑھا رہا تھا, کتابیں پڑھاتے تھے. ایک زمانہ گزر گیا, زمانہ گزرنے کے بعد دل میں آواز لگا, دل میں ان کو جھنجھوڑا, دل میں خیال پیدا ہوا کہ اے حذیفہ تیرا درس تو بڑا ہی بڑا مقبول ہے, مگر پڑھاتے ہیں اور پڑھانے کے بعد تمہاری عبادتوں میں, تمہاری جذبتوں میں, تمہاری جذبتوں میں وہ کیفیت نہیں ہے, وہ سوز نہیں ہے, وہ دل کا حال نہیں ہے, تیرے چہرے پر وہ کیفیت ظاہر نہیں ہوتی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے, جو صحابہ کے بارے میں ہے, جو تابعین کے بارے میں ہے, جو ائمہ کے بارے میں ہے, وہ سوز وہ درد تیرے اندر کبھی ظاہر نہیں ہوتا. تو حذیفہ نے پڑھانا چھوڑ دیا, حذیفہ نے پڑھانا چھوڑ دیا اور یہ سوچا کہ میں اپنے شہر میں رہ کر پڑھانے میں مشغول رہتا ہوں, شاید اسی وجہ سے میری عبادت کا انداز کم ہے, اس لیے میں عبادت کی انداز کو بڑھاؤں تو مجھے وہ کیفیت اور وہ سوز اور وہ درد اور ندامت کے آنسو اور درد دل مجھے حاصل ہو جائے. پڑھا کر پڑھانا بند کر دیا, جنگل میں چلے گئے, صبح سے شام, شام سے صبح وہی عبادت کی عبادت کرتے تھے. سچی طلب تھی, دل میں شوق تھا, دل میں تمنا اسی کی کہ میں نے تقریباً 15-20 سال پڑھایا ہے مگر وہ کیفیت ہمیں حاصل نہیں ہے. الفاظ نبوت میرے سامنے ہیں, فرمان نبوت اور احادیث مبارکہ میں پڑھاتا ہوں مگر وہ دل کا حال مجھے حاصل نہیں ہے. عبادت کی عبادت کرتے ہیں, پروردگار کی طرف سے بندہ بڑھتا ہے, شوق سے بڑھتا ہے, جذبے سے بڑھتا ہے, اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے تو پروردگار ایسے بندوں کو تھام لیتے ہیں, اس کے راستہ بتا دیتے ہیں. غیب کی آواز آئی, اے بغیر اے بغیر جس دولت کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو, جس نور کو تم پانا چاہتے ہو, جس تحقیق کو لینا چاہتے ہو, جس درجے محبت سے اپنے دل کو بھرنا چاہتے ہو, آنکھوں میں جس قدامت کی آنکھوں کو لانا چاہتے ہو, وہ کتابوں سے تجھے حاصل نہیں ہوگا. یہاں صرف اور صرف عبادت سے تجھے حاصل نہیں ہوگا. تیرے شہر میں, تیرے ہی شہر میں, کہیں باہر نہیں, کہیں دور نہیں, تیرے ہی شہر میں. میرا پیارا بندہ ہدے پر مرشی ہے, وہاں جاؤ, ان کے پاس بیٹھو, ان سے کہو کہ میں آپ کے دل سے محبت کی چنگاری لینا چاہتا ہوں, میں آپ سے سنوں اور کیسے کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. جاؤ ان کے پاس اور نکال کہو. الہام ہوا, حضرت ہدیرہ حضرت ہدیرہ کے پاس گئے اور جانے کے بعد اپنے دل کا دکھا سنایا. بیعت ہونے کے بعد ایک ہفتے تک ان کے پاس رہے. ایک ہفتے میں جو دل کی کیفیت ہوئی, جو دل محبتوں سے امڑنے لگا ہے, اس کی انگیزی سب سے پھولنے لگی ہے اور دل ان کا محبتوں سے ہمیشہ چھلکنے لگا ہے. آنسو کے قطرے ہیں. کہیں انسان مصیبتوں میں غم میں ہوتا ہے, دل نگہال ہوتا ہے, مگر محبت میں آنکھوں کے آنسو بہتے ہیں, انسان کی طبیعت میں نشاط اور انشراح پیدا ہوتا ہے. اب وہ انشراح بھی ہے, نشاط بھی ہے. ایک دفعہ 7 دن کی گزرا ہے, 7 دن کی گزرا ہے. پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ کے پاس میں آئے اور آنے کے بعد حضرت حذیفہ نے کہا, اے حذیفہ, میرا حذیفہ آپ کے پاس آ کر درجہ محبت کا طلبگار بنا ہے, اس کے لیے محنت کر رہا ہے, عمل کر رہا ہے. میں آیا ہوں کہ آپ اس کو خلافت کے سربراہ کریں, آپ اس کو خلافت دے دیں, اس سلسلے کی نسبت ادا کر دیں. کیسے حذیفہ نے بلایا, حضرت حذیفہ کو لے کر بیٹھے, ایک دم سے رشی کی کیفیت تاری ہو گئی. ایسی کیفیت تاری ہو گئی جیسی کیفیت سونے والے کی ہوتی ہے. حضرت حذیفہ نے اس رشی کی کیفیت میں محسوس کیا کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرما ہے اور مبارکباد دیتے ہیں کہ حذیفہ تو صحیح جگہ پہ چلا گیا, جہاں سے تیرے دل میں اللہ میری محبت ملنے والی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارکبادی دی ہے. میں ان باتوں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چاہے انسان بڑا سے بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے, اس کے سامنے حدیث کا ذخیرہ کیوں نہ ہو جائے, اس کے سامنے کتابوں کا انبار کیوں نہ ہو جائے, اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کیفیت, پیارے آقا کے چہرے کا وہ انداز, آپ کے دل کی وہ کیفیت, دل کا وہ سوچ, دل کا وہ کی وہ طرف اور دل کی وہ محبت, آنکھوں کا آنسو, اگر چاہیے ظاہر بات ہے یہ ہر جگہ میرا نہیں کرتا. سب کتابوں سب ورق کرنا ہو, سب کتابوں سب ورق کرنا ہو, ساری کتابیں سارے ورق کرنا ایک جانے رکھو, سب کتابوں سب ورق کرنا ہو, جان زندہ جان کے کردار کو اگر چاہتے ہو تو اپنی جان کو اپنے دل کے اللہ کے حوالے کر دو, اللہ والے کے حوالے کر دو. اگر اللہ والے کے حوالے کرو گے جس دن میں پہلے سے محبت ہے, جس دن میں پہلے سے سوز ہے, اس دن سے اپنے دل کو اگر جوڑو گے تو تمہارے دل میں محبت ضرور آ جائے گی. قریب چلتے ہوئے دل سے اپنا دل کر دے, قریب چلتے ہوئے دل سے اپنا دل کر دے. یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے, یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے. اس آگ کو اگر لگانا ہو, اس کو محبت کی چنگاری کو اگر لینا ہو تو پہلے سے جو انگیزی چل رہی ہے اس انگیزی سے اپنے دل کی انگیزی کو قریب کرنا پڑے. اس لیے میرے دوستو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت اچھی ہو, ہمارا سجدہ اچھا ہو, ہماری تلاوت اس کیفیت میں ہو کہ جس تلاوت پر انوارات دلوں میں اترتے ہیں, ہم خانے کعبہ جائیں تو وہاں کے انوارات ہمارے سر میں آئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا نور ہمارے دل میں آئے, تو ہمیں اپنے دل کو کسی صاحب دل سے جوڑنا ہوگا اور کسی صاحب دل کے دل کو جوڑ کر اس سے اتنا حق ہم کو لینا پڑے گا. مگر آج ہمارا حال یہ ہے میرے دوستوں کہ ہم ہمیشہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہماری آنکھ خراب ہے تو ہمیں کوئی چیز دھل ہی نظر آئے گا, دستور ہے. اولیاء کرام کا حال بڑا اچھا ہوتا تھا. حضرت مظہر جان جان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسجد جان جانا رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص تھا، اپنی قوم کا وہ بڑا آدمی تھا، ایمان سے محروم تھا، مشرک تھا. وہ ان کے پاس آیا، مسجد جان جانا رحمت اللہ علیہ اپنی شکل صورت کے اعتبار سے بھی بڑے حسن و خوب ہوئے. تو وہ مجھ سے کہنے لگا، مگر صاحب آپ کا چہرہ، آپ کا دل بڑا سیاہ، آپ کا چہرہ اور آپ کا دل بڑا سیاہ اور بڑا کالا. سارے ملکی جو تھے حیران ہو گئے کہ میرے شیخ ایسے بڑے ولی کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ کا چہرہ اور آپ کا دل بڑا سیاہ. مگر جان جانا رحمت اللہ علیہ نے اپنی روحانی طاقت اس کے لیے پھر تصرف کیا، توجہ کر دیا اور اللہ سے دعا کی کہ پروردگار یہ آیا تو ہے شرک گندگی کو لے کر، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کے دل کو پلٹ دے اور یہ نور اور ایمان کا نور لے کر یہاں سے واپس جائے. یہ دعا بھی تھی اس کے دل پر توجہ جاری، ان کے لیے تصرف کیا. جب یہ بہت بڑے اللہ کے اولیاء شاید اونچے درجے تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان سے بہت بڑی طاقت ملتی ہے جس کے دل کی دنیا بدلتی ہے. تو مجھے جان جانا رحمت اللہ علیہ نے توجہ ڈالا، پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں. بہت اچھی بات، اب وہ ایمان قبول کر گیا. اب ایمان لانے کے بعد پھر مجھے جان جانا رحمت اللہ علیہ نے اب ان کیفیات کے لیے اسے توجہ ڈالی. تو تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ حضرت آپ کا دل تو چودھویں رات کے چاند سے زیادہ چمکدار، زیادہ چمکدار نظر آتا. حضرت نے کچھ نہیں کہا. جب وہ چلا گیا تو مریضوں نے پوچھا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پہلے تو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا دل بڑا سیاہ ہے اور اب کہتا ہے کہ چاند سے زیادہ روشن ہے. تو فرمایا پہلے وہ اپنے کفر کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، پہلے وہ کفر کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور جب اللہ نے اسے ہدایت دی اور ایمان کا نور اس سے مل گیا، اب نور ایمانی سے اس نے دیکھا تو میری صحیح حقیقت اس کو سمجھ میں آ رہا ہے. میرے دوستوں یہی بات آج ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم اپنی نگاہوں سے وزن کرنا چاہتے ہیں، اپنی نگاہوں سے اسے دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں نہیں، اللہ رب العزت نے ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر خطے میں ایسے ایسے بندوں کو منتخب کیا ہے جس کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوتی ہے اور اس کے اللہ تعالیٰ ہدایت کا کام لیتے ہیں. لہذا غلط اس بات کی ہے کہ ایک طرف ہمارے ہاتھ میں قرآن کریم عظمت و محبت کے ساتھ ہو، خانہ کعبہ کو دیکھ دیکھ کے بار بار تمنائیں ہیں، اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کی محبت بھی ہو اور محبت کے ساتھ آپ کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہو اور نبی علیہ السلام کی وہ کیفیات، نبی علیہ السلام کی وہ حالت ہمارے اندر حاصل ہو جائے. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے. جو انسان ان تین راہوں سے فائدہ اٹھائے گا انشاءاللہ وہ انسان ہدایت یافتہ ہوگا اور ہدایت کے درجش میں اس کے سامنے کھلے ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات اور سن لیجیے کہ نبی علیہ السلام کے اندر جس درجے کی انعامت آج ہر انسان کم ہوئے یہ شکوہ کرتا ہے، اپنے بارے میں اس کو خیال رکھتا ہے کہ مجھے نماز میں جی نہیں لگتا، سجدے میں دھیان نہیں رکھتا. خیال اندر کے بہت آتے ہیں، وسوسے بہت آتے ہیں. تقریباً اکثر لوگوں کو ذہن میں یہ پریشانی ہے، خوشو نہیں، خوشو نہیں، انعامت اور توجہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انعامت، آپ کا خوشو، آپ کا خوشو اتنا زیادہ، اتنا زیادہ، اتنا زیادہ کہ ہمارے اکابر دیوبند میں عجیب بات لکھی ہے، ہمارے اکابر دیوبند میں عجیب بات لکھی ہے کہ سارے نبیوں کی عبادتیں، سارے نبیوں کی عبادت اور نبیوں کے بعد قیامت تک آنے والے سارے اہل ایمان کی عبادت، ان تمام کے تمام کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سجدے کو، آپ کے ایک سجدے کو اگر پلڑے میں رکھا جائے تو آپ کے سجدے کا وزن بڑھ جائے گا، آپ کے سجدے کا وزن بڑھ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس درجے کی عنایت، جس درجے کی توجہ، جس درجے کا خیال، جس درجے کے دل کی توجہ اور خیال اللہ کی طرف ہونا، آپ میں تھا کسی میں اتنی عنایت، کسی میں اتنی توجہ، کسی میں اتنا خیال اور خیال نہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہمارا رشتہ سب سے زیادہ بڑھ جائے تو ہمیں نبی جیسی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی ہوگی, نبی جیسی نماز بنانے کی کوشش کرنی ہوگی. اور نبی جیسی نماز وہ ہے جس میں انابت ہو, جس میں توجہ ہو, جس میں بیان ہو, جس میں اللہ کا خیال ہو, جس میں سجدے میں جائیں تو سجدے سے اٹھنے کا خیال نہ ہو. راوی فرماتے ہیں کبھی کبھی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو ایسا سجدہ کرتے, ایسا سجدہ کرتے کہ ہمیں خیال ہوتا کہ شاید آپ دنیا سے چلے گئے, آپ روح پرواز کر گئی. ایسا لمبا سجدہ کیا کرتے تھے, وہی سجدہ تھا تو جس میں انعامت اور توجہ اور خدا سے لگاؤ ایسا ہوتا تھا کہ سر پریشانی کو اٹھانے کا ہی نہیں جانتا. میرے دوست آپ ہمیشہ بیانات سنتے ہیں, آج اکابر کے بیانات آپ سن چکے ہیں, یہ عاجز اپنا درجے کا آپ کو وہی پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہم اپنے قلب کو قرآن خانہ کعبہ نبی علیہ السلام کی سنتیں ان تمام کے نور سے اپنے قلب کو بھرنے کی کوشش کریں اور اپنی عبادتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ انسان جب کسی چیز کی ناقدری کرتا ہے, انسان جب کسی چیز کے غفلت پر رکھتا ہے, انسان جب کسی چیز کی اہمیت کو میں نہیں رہ پاتا تو پروردگار پھر نعمت اس سے چھین لے. آخری بات میں عرض کرتا ہوں اور ساتھیوں سے کہوں گا, جوان ساتھیوں سے کہوں گا جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں ذرا ٹیک کو چھوڑ دیں اور بالکل ہی طرح سے بیٹھ جائیں. میں صرف جوانوں سے کہوں گا, نوجوانوں سے کہنے کے میں لائق نہیں ہوں, صرف آپ سے کہتا ہوں یا صرف کے کانوں سے سنیے گا کہ جس بات کو مددگار نے ہمیں قرآن کریم دیا تھا, ہدایت کا مرکز عطا فرمایا, جس بات کو مددگار نے ہمارے آرام ہم پر محبت کی نگاہ ڈال کر خانہ کعبہ عطا فرمایا, جس بات کو مددگار نے نگاہ کرم ڈال کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا برگزیدہ اور سب سے بڑا نبی رسول عطا فرمایا, ان تمام تر نعمتوں کے باوجود اگر ہماری زندگی جہاں ہے نہیں رہے, ہماری عبادت جہاں ہے ویسی ہی رہے, اور ہم جس راستے پہ چلتے ہوں اسی راستے پہ چلتے رہے, گناہوں سے بچنے کی فکر نہ ہو اور اپنے گناہوں پر آپ مدامت کے آنسو نہ ہو بلکہ غفلت ہے بے خیالی سے لڑک رہی ہے تو پروردگار کبھی کبھی غفلت کی بنا پر, بے توجہی کی بنا پر, ناپدری کی بنیاد پر اللہ نعمتوں سے محروم فرما دیتے ہیں. ایک انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, حاضر ہونے کے بعد مدینہ منورہ میں اس نے نبی علیہ السلام کے سامنے کلمہ پڑھا. نبی علیہ السلام کے ساتھ سامنے کلمہ پڑھنے میں اس انسان کے صحابی ہونے کی دلیل, وہ شخص مسجد نبی میں نماز پڑھتا ہے, نبی علیہ السلام کی صدا میں نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے. نبی علیہ السلام نے دیکھا, آپ نے فرمایا جب قرآن نازل ہونے لگے اور میں تجھے بلاؤں تو میرے پاس آنا اور آنے کے بعد میں کہوں تو قرآن لکھنا. وحی آئی, کئی دفعہ وحی آئی, اس کو آپ نے بلایا اور اس نے قرآن لکھنا کا کام شروع کیا. کتنی بڑی نعمت تھی اس کے پاس کہ نبی علیہ السلام قرآن کریم کے لکھنے کا موقع نصیب فرمایا. لکھتے ہوئے اس کی زبان سے, میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, لکھتے ہوئے اس کی زبان سے ایک ایسی ناقدری کی بات آ گئی, لکھتے ہوئے اس کی زبان سے نا شکری اور ناقدری کی ایک ایسی بات آ گئی. اس نے ایک ایسی بات زبان سے کہی کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی, پیارے آقا کو یہ بات پسند نہیں آئی, اللہ کو بات پسند نہیں آئی, پروردگار اس کے حصے سے ایمان کو چھین لیا. اب سوچ سکتے ہیں جس شخص کو مدینہ منورہ کا غلامی ماحول ملا, جس شخص کو سرکار دو عالم کے چہرے کی زیارت کا موقع ملا, جس نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھا ہو, جس نے اپنے ہاتھوں سے قرآن کریم کی آیتوں کو لکھا ہو, مگر ایک ناقدری, ایک ناشکری, ایک معصیت کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اس نعمت کو چھین لیا, وہ بے ایمان ہو گیا, ایمان اس کے دل سے نکل گیا اور مدینہ منورہ اس کے لیے کانٹے کی طرح بن گیا. مدینہ منورہ کو بھاگ کر مکہ مکرمہ کافروں سے انجام ملا, وہاں پہنچا, وہاں پہنچنے کے بعد اس کی موت, وہ مر گیا. آپ سوچ سکتے ہیں اللہ کی قدر آتی ہے ناقدری پر, اللہ کی قدر آتی ہے زبان کے غلط استعمال پر, اللہ کی قدر آتی ہے کسی کی توہین کرنے پر, اللہ کی قدر آتی ہے کسی نیک اور صالح بندے اور اللہ کے نیک اور صالح مستقل بندے کے سامنے غلط استعمال کرنے پر. پروردگار کی قدر آئی, وہاں اس کی موت آئی, کافروں نے اسے زمین کھود کر دفن کیا, شام کے ٹائم پر دفن کیا. کل کچھ والوں نے دیکھا خبر کھلی ہوئی ہے اور اس کا جنازہ, اس کا پورا بدن باہر پھینکا ہوا ہے. دفن کرنے والوں نے سوچا کہ شاید یہ اہل ایمان کی شرارت ہوگی, ایمان والوں کی شرارت ہوگی. پھر دوبارہ دفن کیا, پھر دوبارہ زمین نے پھینک دیا, پھر دوبارہ دفن کیا, پھر دوبارہ زمین نے پھینک دیا. اب ان پر یقین ہو گیا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو زمین قبول نہیں کر سکتے. میرے دوستوں, میں اس بات سے بتانا چاہتا ہوں کہ رب کریم نے جس محبت کی نگاہ نے آپ کو دیا ہے اور جن نعمتوں سے نوازا ہے, ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر ہم ذرا نادری سے, نفرت سے, بے توجہی سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے اندر بیداری پیدا کریں, اپنے اندر شوق پیدا کریں, اپنے اندر حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کریں, تمناؤں کو بڑھائیں, نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اگر اس حال میں رہیں گے وہ پاک پروردگار, وہ پاک پروردگار, پاک پروردگار حضرت حصہ پر ایمان کی دولت عطا فرما کر کہا نہ دیا تھا. یہی جذبہ ساتھ ہمارے دل میں ہے تو وہ پاک پروردگار جس نے وحشی جیسے انسان کو بھی رحمت کی چادر میں لپیٹ لیا تھا, اور اگر ہمارے دل میں صحیح جذبہ ساتھ ہو تو وہ پاک پروردگار جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چار لے کر نکلے تھے مگر اللہ نے سورہ طہٰ کی آیتوں کو سنا کر ان کے دل کی دنیا کو بدل دیا. جس پاک پروردگار کا کام یہ ہے کہ کبھی انسان کی غفلت, کبھی کبھی انسان کی ناشکری, کبھی انسان کی ناقدری پر جب وہ شان سے نیازی پر آتا ہے تو ایمان کو چھین لیتا ہے, اور وہی اس کا وسیلہ جب شان جمالی پر آتا ہے, شان رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کے سامنے آتا ہے تو بندہ چاہے بڑے بڑے گنا ہوا 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 ہو, وہ آپ کا وسیلہ اپنے بندوں پر نگاہ محبت ڈال کر اس کے گناہوں کو معاف کر کے اپنے صحابی پر بنا دیتا ہے. اس لیے میرے دوستوں, ہمیں اور آپ کو کیا آگے آنے والا وہ محبت کرنے والا اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانکنے والا ہوتا ہے, وہ بگار ملا ہے, اور جس نے اور بغیر سے تمام چیزیں عطا فرمائی ہے اس پاک پروردگار کے سامنے ہم اپنا سچا دل صحیح دل لے کر پیش کریں. بس آپ ہی ساتھ لیجیے گا محمد غزنوی, اس نے بہت سارے علاقے کو اپنے قبضے میں لیا, اخیر میں اسے خیال آیا کہ اپنا کوئی گھر ہونا چاہیے. اس بندے نے اپنا گھر بنایا, گھر بنانے کے بعد بڑا سعادت مند تھا. اس نے سوچا کہ میرے گھر میں سب سے پہلا قدم میرے باپ کا پڑے, میرے والد کا سب سے پہلا قدم پڑے. اپنے والد کو بلایا, اپنے گھر کو دکھایا, والد کے ہاتھ میں لکڑی تھی. اب اس کے والد گھر کے پہلے ہوئے میرے سٹنگ روم میں گئے, پھر دوسرے میں گئے, تیسرے میں گئے, مگر اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے, اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے. جب باہر اس کے پہلے روم میں آئے تو محمود غزنوی پیچھے پیچھے مایوس چل رہا تھا. پہلے روم پر, پہلے کمرے کی دیواروں پر محمود غزنوی نے پھول اور نقش و نگار بنایا, پھول اور نقش و نگار بنایا. ایک بادشاہ کے باپ کا نظریہ, ایک بادشاہ کے باپ کے دل کا حال سنیے کہ جب باپ نے دیکھا کہ پھول کے نقش و نگار بنے ہیں تو باپ نے اپنی لکڑی سے اس دیوار کے نقش و نگار کو کھرچنا شروع کیا, توڑنا شروع کیا. بیٹا بادشاہ ہے مگر ادب سے کھڑا ہوا ہے, دیکھے بیٹے کے چہرے کو دیکھے کہا محمود پروردگار ہے تجھے یہ سارا علاقہ جتنی بڑی نعمت اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہے, مگر سنو اللہ نے تجھے زندگی اس لیے نہیں دی ہے, اللہ نے زندگی اس لیے نہیں دی ہے کہ تم دیواروں پر نقش و نگار بناؤ, دیواروں کو پھول سے سجاؤ. اللہ نے بقیہ زندگی اس لیے دی ہے تاکہ دل کو محبت کے پھول سے سجاؤ, دل کو محبت کے پھول سے سجاؤ. میرے دوستو, یہی پیغام میں آپ کو دے کر اپنے آپ سے کہہ کر جا رہا ہوں. یار, ہم سب کے سب یہاں کی طرف ہوتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے ظاہر کو بنانے کے بجائے اپنے دل پر محبت کے پھول کو اگائیں گے, اپنے اللہ کے نام کو دل پر سجائیں گے, اپنے اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو بھریں گے اور اپنے اللہ کی معیشت کی کیفیت حاصل کریں گے. اگر اس جذبے سے اٹھے تو پروردگار جذبے کی قدردانی فرماتا ہے. اللہ رب العزت ہمارے آپ کے ہونے کو قبول فرمائے, اور یہاں پر جتنے حضرات یہاں آئے ہیں ہمارے اقابر ہمارے مشائخ جو آئے ہیں اصل گرنتی ہی بات ان کی دعا ہوئی تھی, مگر چھوٹوں کو آگے بڑھانے کی سیرت ہمارے اقابر کی رہی ہے. جہاں جہاں حضرات کی دعاؤں کے ساتھ اچھیے اور ہم اپنے اپنے پروردگار سے پچھلی زندگی پر ندامت کے ساتھ آنسو بہا کر اللہ کی آج اللہ کی محبت بنا دیں گے, اور اس کے اللہ کی آج اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی مانگیں گے اور محبت کا راستہ بھی مانگیں گے کہ اللہ ہمیں محبت کا راستہ دکھا دیجیے کہ ہمارے علاقے میں ہمارے اسٹیٹ میں جہاں کہاں کہاں محبت کا چشمہ چل رہا ہے, اس محبت کے چشمے پر کہاں ہمارا نصیب ہے, اس محبت کے چشمے سے ہمیں ملا دیجیے. جو بندہ اس طرف کے ساتھ پوچھے گا اللہ اسے ضرور اپنی محبت کا چشمہ عطا کرے گا. تھوڑی دیر کے لیے ہمارا ہاتھوں کو بند کرنے, سر کو جھکانے, پروردگار کے سامنے سوچیں
اے اللہ آپ نے پچھلی امتوں کے مقابلے میں ہمیں آپ نے بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی، اللہ ہر طرح کی نعمت کو آپ نے مکمل کر دیا، مگر میرے مولا ہم سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ ہم اپنے دل کو آپ کی محبت سے بھرتے، اپنے دل کو پیارے حبیب کی محبت سے بھرتے اور پیارے حبیب کی کیفیت اور سوز اور درد محبت کو حاصل کرتے. اللہ آج ہم عہد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، اللہ آج ہمارے قسمت اور گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے گندے دلوں کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما. آنکھوں کو بند رکھیں، خیال رکھیں کہ میں اپنے اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں گندا دل کس طرح اپنے اللہ کے حضور پیش کروں. آہ جاتی ہے پلک پہ رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے پلک پہ رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. بادل سے مراد ہمارے گناہ، سیاہ سیاہ گناہ ہے. بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، قلب کے راجے ہوئے دنیا کے چھکڑائے ہوئے، خلق کے راتے ہوئے دنیا کے چھکڑائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر آگ پھیلائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر آگ پھیلائے ہوئے. سار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے دلت میں، سار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے دلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں ان کے کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تالا دن کے دل کے مسلم کا ہوتا کوئی نہیں، تالا دن کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. اپنے رب سے دل کی توجہ اور خیال کے ساتھ مانگیے، ہاتھ اٹھائیے، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حمدا دائما ابدا ما دوامك، اللهم لك الحمد حمدا خالدا ما سرورك، اللهم لا تحصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآثار، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها وتبلغنا بها أتقى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اهدنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، يا حنان يا منان يا قدير السماوات والأرض، يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو دربدر کرنا، اے اللہ ہماری مرضیوں کو معاف کرنا، اے اللہ جان کر دے جانے تمام کر گناہوں کو معاف کرنا، تیری ماتم اور آپ نے سارے بندے اپنے گھروں کو چھوڑ کر آسمان کے نیچے زمین پر آ کر دے مانگنے کا وقت آ گیا، دینے کا وقت آ گیا ہے، تیرے دینے کا وقت آ گیا ہے، تیری ماتا ہم تمام کے دلوں کو اپنے محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنی یاد عطا فرما، اپنی خشیت عطا فرما، اے تیری ماتا دل ہمارا پتھر ہو گیا، دل ہمارا دل بن چکا ہے، اے تیری ماتا کبھی دل میں خیال نہیں آیا، اے اللہ ہے سا دل لے کر ہم کیا کریں، پروردگار ہمارے دلوں کی شکتی کو ختم کرنا دے، عزت فرما دے، خشیت عطا فرما، اے اللہ ہم نے سنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گناہگار اپنے گناہوں کے حاضر جا کر گھر سے باہر چلا گیا، رونے لگا گناہگار بندے کرائے سے کمزور ہو چکے ہیں، مولا بدن سے بیمار ہو چکے ہیں، ایسے پورے گھروں کو اللہ کے پاس آ کر کھڑے بیٹھے ہیں، اے اللہ کرم تو کر دے، اے اللہ رحم تو کر دے، اے پیارے اللہ پیار پر مہر دے، اے اللہ رحم کر دے، اے اللہ اپنا مانگو تو کس سے مانگو، آپ سے نہ کہو تو کس سے کہو، اے اللہ چھوٹا کا بچہ برداشت نہ فرمان ہوتا ہے، باپ کی تماشے مارتا ہے، بھائی کے گھر کے لگا دیتا ہے، بچہ دوڑتا ہوا ماں کے آتے میں آ کے چھپ جاتا ہے، ماں اپنی ممتا سے اٹھا لیتی ہے، اے کریم بچے کو اپنی ممتا اپنے ماں کی ممتا کا یقین ہے، اے اللہ ماں سے زیادہ اپنے رہنے یا اپنی ممتا کو یقین کر کے ہمارا ہمارا اجلا ہوا دن آباد ہو جائے گا، چھٹا ہوا دن جڑ جائے گا، محبت سے بھر جائے گا، پتھر جیسا ہمارا نام بن جائے گا، کر دیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا، ربے کریم اتنے سارے ہیں، اتنے سارے ہو رہا، اتنے سارے سے رہا، یہاں پہ کوئی آپ کو مانتے ہیں، مولا یقین نہ کرنا چاہتے ہیں، مولا عطا فرما دیجیے، مولا ہمیں تمہیں سنا ہاتھوں کے پاس ایک بچی ایک عورت چلی گئی اور کہنے لگی مجھے دو چار پیسے دے دو، مجھے دو چار بونی اور دو چار گوڑا دے دیا، کہنے والے نے کہا بھائی الگ دے دیا، کہنے لگا کہ اس نے اپنی حیثیت سے مانگا، ہم نے اپنی شان سے دیا، اے بڑے شان والے پروردگار، اے بڑے محبت عطا فرما دے، اللہ ہم آپ کی محبت کی بھکھاری بن کر بیٹھے ہیں، اللہ بہت سے بوڑھے اس لیے آئے ہیں کہ دعا ہوگی آمین ہوگی، پتہ نہیں تعمیر پر سب کی دعا قبول ہو کمزور دلوں کو دیکھنے والے ایسے کمزور امیدوں کو پوری فرما کر مولا تمام کو چھپانے کا عمل نصیب فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، اللہ بہت سے بندے ایسے ملے، بہت سے آپ کے بندے ایسے ملے، زیادہ تر تنہائی میں ملنے والے آپ کے ایسے ہی بندے ملے، کسی کی ماں بہت بیمار، کسی کے والد بہت پریشان، کسی کی بیوی بیماری میں تڑپ رہی ہے، کسی کا بچہ بیماری میں تڑپ رہا ہے، ایسے کہنے والوں کیا اپنے آپ کے قطرے سے یا نوڑا کے قطرے کو دے رہے ہیں، فیصلہ کروا دیے تمام بیماروں کو چھپانے کا عمل آزاد سمیر دائمہ نصیب فرما، بہت سے بڑے بڑے باپ جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، پڑھایا لکھایا کہ بڑھاپے میں میرا بچہ یہ کام آئے گا، میں اس بچے کو نہ نوکری ملی نہ ملازمت ملی، میں کاروبار میں کامیاب ہو گیا، جوان بیٹے کو بوڑھا باپ دیکھ کر ہنسی کی نظر سے دیکھتا ہے، ہمارے مدارس کو ایسا ہمارے مدارس کی تمام ضرورتوں کو پوری کرنا، مکافی کی ضرورتوں کو پوری کرنا، کورما کی حفاظت کرنا، اے کریم اللہ کورما کو اگر خصوصی رحم و کرم کا معاملہ کرنا، اللہ ہم نے سنا ہے دنیا کے کسی بھی ملک میں جو سپاہی ہوتا ہے سپاہی کا سر کے بالوں سے لے کر اس کے جوتے تک کا خیال کیا جاتا ہے، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھے، ہمارے کچھ کو نہ دیکھے، ہمارے تمام دوستوں کو بیٹھ کے ہمارے گھروں میں ظاہری اور باطنی گناہ عطا فرما،
اللہ ہمارا کی تمام دوستوں کو پورے فرما دے، اللہ جی کے کام کرنے والے دعوت کے ساتھی اللہ ان کی تمام دوستوں کو پورے فرما، ان کی نسلوں کو قبول فرما، جہاں جہاں جی کا کام ہوتا ہے اللہ ان تمام کاموں کو قبول فرما دے، جو اللہ کے لوگوں نے یہ پروگرام کیا ہے ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما، اللہ اس پورے علاقے کے مشاعر کا صابر جو سنت کا چراغ لے کر جو محبت کی انگیٹھی لے کر مگر ادھر ادھر چلتے پھرتے ہیں، اللہ ان کی صحت آنکھوں سے برتا کرتا فرما، ان کی ذات سے زیادہ ہم تمام کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين.